السلام علیکم، یہ پارٹ ون ہے کتاب برہان المسلمین. یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. پیشکش کرد واڈی اور لائبریری، آواز پرویز احمد خان، مصنف مسعود احمد، بی ایس سی. دیگر معلومات یا کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-2138-225. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. شروع اسلام سب تک حدیث کو حجت شریعہ سمجھا گیا. اسی بنیاد پر علماء اسلام نے حدیث کی حفاظت میں انتھک کوشش کی اور سلسلہ میں کوئی وقی کا فروغداشت نہیں کیا. بیسیوں فنون ایجاد کیے، ہر فن پر حدیث کو پرکھا اور مختلف قسم کی باریکیوں سے کام لیا. محدثین کرام کا یہ کیسا حیرت انگیز کارنامہ ہے جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے. محدثین کرام کی مسائی جمیلہ اور محنت شاقہ کے نتیجے میں آج امت مسلمہ کو صحیح احادیث کا ایک بیش بہا ذخیرہ میسر ہے، جس کی روشنی میں امت مسلمہ کا ہر فرد بآسانی صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتا ہے اور قرآن مجید پر اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا کے مطابق عمل کر سکتا ہے. دین اسلام میں شریعت الہیہ کے دو ماخذ ہیں، اول قرآن مجید، دوم حدیث رسول. حدیث قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو متعین کرتی ہے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کا طریقہ بتاتی ہے. حدیث ہی ہے جو قرآن مجید کو بازیچہ اطفال بنانے سے باز رکھتی ہے اور کسی ملحد کو یہ موقع نہیں دیتی کہ قرآن مجید کی جو معنی چاہے کر دے. افسوس کہ ماضی قریب اور دور حاضر میں چند لوگ ایسے پیدا ہوئے جن کو یہ تقید ناگزار گزرا. زمانہ کے ساتھ دین کو بدلنے میں انہیں حدیث بڑی غور نظر آئی. قرآن مجید کو اپنے من مانے معنی پہنانے میں احادیث سدھ راہ ثابت ہوئی. جدت پسندی اور تن آسانی کو بروئے کار لانے میں انہیں حدیث کا وجود کھٹکنے لگا. الغرض بڑی ہوشیاری سے انہوں نے حدیث کو راستے سے ہٹانے کے لیے قدم بڑھایا اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے بتدریج حدیث کے حجت شریعہ ہونے سے انکار کر دیا. جن لوگوں نے حدیث کے حجت شریعہ ہونے کا انکار کیا انہیں منکرین حدیث کہتے ہیں. ان کے نزدیک بقول ان کے صرف قرآن مجید حجت شریعہ ہے اور اسی پر عمل کرنا اسلام ہے. جو لوگ دین کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے تھے انہیں منکرین حدیث کی یہ بات بہت پسند آئی اور انہوں نے بڑی آسانی سے منکرین حدیث کی دعوت پر لبیک کہا. اس طرح اس فتنہ میں ترقی ہوتی رہی اور ہو رہی ہے. علماء کرام نے اس فتنہ کا تعاقب کیا. منکرین حدیث کے رد میں مختلف کتابیں لکھی گئیں. منکرین حدیث کے تمام اعتراضات کا دندان شکن جواب دیا، لیکن وہ برابر اپنے اعتراضات کو دہراتے رہے اور دہراتے رہے ہیں. فتنہ انکار حدیث کے سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئیں، یہ کتاب المسمی ببرہان المسلمین بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. حدیث کو حجت شریعہ ثابت کرنے کے لیے اس کتاب میں دلائل کو مندرجہ ذیل عنوانات میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور ہر عنوان کو ایک مستقبل باب کی حیثیت سے اس کتاب میں شامل کر دیا ہے. عنوانات یہ ہیں: نمبر ایک، حدیث وحی ہے. نمبر دو، حدیث ماقد قانون ہے. نمبر تین، اطاعت رسول فرض ہے. نمبر چار، حجیت حدیث اور تواتر. نمبر پانچ، حجیت حدیث پر اعتراضات اور ان کے جوابات. نمبر چھ، منکرین حدیث کے سربراہ کی تحریروں سے حدیث کے حجت شریعہ ہونے کا ثبوت. نمبر سات، تدوین حدیث پر اعتراضات اور ان کے جوابات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کے ذریعے بھٹکے ہوئے اشخاص اور فریب خوردہ افراد کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین. نوٹ نمبر ایک، اس کتاب میں جو احادیث اور آثار نقل کیے گئے ہیں وہ سب صحیح یا حسن مسند سے ہیں. ضعیف سند کی کوئی حدیث یا اثر نقل نہیں کیا گیا. نمبر دو، تدوین حدیث کے سلسلے میں مختلف کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مزید نوشتوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن کیونکہ ان کی سندوں کی تحقیق کا وقت نہ مل سکا لہذا انہیں اس کتاب میں شامل نہیں کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اول، حدیث وحی ہے. حدیث وہی ہے یعنی منزل من اللہ ہے، حدیث کے وہی ہونے کے دلائل درج ذیل ہیں۔ دلیل نمبر ایک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اے رسول جب آپ مومنین سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد فرمائے، سورہ ال عمران 124۔ آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تسلی صحابہ کرام کو 3000 فرشتوں کی امداد کی خبر دی تھی، کیونکہ خبر قرآن میں کہیں نہیں ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ قرآن کے علاوہ کوئی وحی آئی تھی جس کی بنیاد پر آپ نے خوشخبری دی تھی۔ دلیل نمبر دو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور اے رسول جس قبیلے کی طرف آپ پہلے منہ کرتے تھے اس کو ہم نے کسی اور مقصد کے لیے مقرر نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں واپس ہو جاتا ہے۔ سورہ اکبیا، سورہ بقرا، آیت نمبر 143۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا لیکن وہ قرآن مجید میں نہیں، لہذا ثابت ہوا کہ قرآن کے علاوہ کوئی وحی تھی جس کے ذریعے یہ حکم دیا گیا تھا۔ منکرین حدیث کے تین دور، دور اول، منکرین حدیث نے اس دلیل کے جواب میں پہلے تو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت کی اتباع میں بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا، اور کیونکہ توریت میں حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا لہذا آیت مذکورہ بالا میں اللہ تعالیٰ نے اسی حکم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ دور ثانی، پھر یہ کہا گیا کہ آیت مذکورہ میں کعبے کی طرف منہ کرنے کے حکم کی طرف اشارہ ہے، اور ترجمہ اس طرح کیا گیا، اب جس قبلہ کی طرف آپ منہ کر رہے ہیں اس کا حکم اللہ ہی نے دیا تھا، یعنی آیت میں بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم کا ذکر نہیں ہے، اور جب بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے تو پھر اس کی طرف منہ کرنے کا حکم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی کوئی وحی نہیں آئی۔ دو رسالت، اب سب کے آخر میں یہ کہا گیا کہ قبلہ کبھی بدلا ہی نہیں گیا، ابتدائے نبوت سے کعبہ ہی کی طرف منہ کرنے کا حکم تھا۔ پہلی دو غلط فہمیوں کی تو خود منکرین حدیث ہی نے تردید کر دی، لہذا ہم صرف تیسری غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں۔ تحویل قبلہ کے انکار میں مندرجہ ذیل رکاوٹیں تھیں، انہیں کس طرح دور کیا گیا ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر ایک، قرآن مجید کی آیت میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے لہذا تحویل قبلہ کے انکار کے لیے خود قرآن آیات مانیا تھی۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کا آسان طریقہ یہ نکالا گیا کہ قرآن آیات کے معنی بدل دیے، اس طرح رکاوٹ خود بخود دور ہو گئی۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، ہم آپ کا منہ اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس قبلے کی طرف منہ کرنا آپ کو پسند ہے، بقرہ 144۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قبلہ بدلا گیا، لیکن ان لوگوں نے آیت کے معنی ایسے کر دیے کہ تحویل قبلہ کا مفہوم کلدم ہو گیا۔ اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا، ہم اس قبلے کا متولی آپ کو بنا دیں گے جو قبلہ آپ کو پسند ہے، کس قدر کھلی تحریف ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار وحی کے انتظار میں اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں، بقرہ 144۔ اس کا ترجمہ اس طرح کر دیا گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ خیال بار بار اٹھتا ہے کہ جس کعبہ کی طرف میں منہ کرتا ہوں وہ میرے قبضے میں نہیں۔ عجیب و غریب ترجمہ ہے کہ جس میں نہ آسمان کا ذکر ہے نہ چہرے کا، پھر اس خیال کا جو قوسین میں دیا گیا ہے کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے بلکہ خود ساختہ ہے۔ غرض یہ کہ اس طرح دوسری آیات کے معنی بھی بدل دیے گئے۔ نمبر تین، تحویل قبلہ کے انکار میں دوسری رکاوٹ احادیث و تاریخ کی تھی، ان کو یہ کہہ کر ختم کر دیا گیا کہ یہ سب جعلی ہیں، اللہ اللہ، متواتر احادیث، صحیح اور تاریخی شواہد کا کس جرم کے ساتھ انکار کیا گیا ہے کہ سوائے انا للہ پڑھنے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ اب جو جب دونوں رکاوٹوں کو دفع کر دیا گیا تو راستہ صاف ہو گیا اور آیات زیر بحث ہیں، حدیث کے وحی ہونے کا ثبوت باقی نہیں رہا، تحویل قبلہ سے انکار صحیح نہیں۔ منکرین حدیث کا تحویل قبلہ سے انکار کرنا مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر صحیح نہیں۔ نمبر ایک، قرآنی آیات میں تحریف مینوی کرنا پڑتی ہے۔ نمبر دو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مستفق علیہ حدیث اور دیگر حدیث صحیحہ متواترہ کا انکار تواتر اور حقیقت ثابتہ کا انکار ہے اور یہ باطل ہے۔ نمبر تین تاریخ کا انکار جس کے لوگ تاریخی حقائق کے نام سے بڑی اہمیت دیتے ہیں. نمبر چار وہ مسجد اب تک موجود ہے جس میں ایک ہی نماز دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی, یعنی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے شروع کی گئی تھی اور دوران نماز کعبہ کی طرف منہ کیا گیا. اس مسجد کا نام مسجد القبلتین ہے, یہ مسجد تحویل قبلہ کا زندہ ثبوت ہے. نمبر پانچ قرآن مجید میں ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے پر یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ انہوں نے اپنے صاحب کا قبلوں سے کیوں منہ پھیر لیا. یہ اعتراض اسی وقت ممکن ہے جب تحویل قبلہ کو تسلیم کیا جائے, ورنہ اگر ابتدائے سب نبوت سے ہی آپ قبلہ ابراہیمی کی طرف منہ کرتے تو اعتراض کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا. نمبر چھ قرآن مجید کے منمانے ترجمے سے نہ صرف یہ کہ متواتر احادیث صحیحہ اور تاریخ شواہد کا انکار لازم آتا ہے بلکہ خود قرآن سیاق و سباق کے ترجمہ کا متحمل نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ بیوقوف لوگ ان قریب کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں اس قبلہ سے پھیر دیا جس قبلہ کی طرف اب تک منہ کرتے تھے. بقرہ 142 اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ اے رسول آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. اور بقرہ 144-150 اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو. بقرہ 144-150 مندرجہ بالا آیات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ یہاں متولی بنائے جانے کا مفہوم غلط ہے. یہاں تو بات ایک قبلہ سے منہ پھیرنے اور دوسرا قبلہ کی طرف منہ کرنے کی ہو رہی ہے, لہذا تحویل قبلہ سے انکار بالبداخل باطل ہے اور آیات زیر بحث حدیث کے وہی ہونے کا کھلا ثبوت ہے. دلیل نمبر تین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو جلدی سے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو, یہی تمہارے لیے بہت ہے اگر تم سمجھو. سورہ جمعہ آیت نمبر 9 یہ آیت کب نازل ہوئی اس کا ذکر بھی قرآن میں اس طرح آتا ہے اور جب ان لوگوں نے تجارت یا تماشا دیکھا تو اس طرح چلے گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے. آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ لہو اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. سورہ جمعہ آیت نمبر 11 گویا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب جمعہ کی نماز کے وقت بعض لوگ تجارت کے لیے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں کھڑا ہوا چھوڑ گئے. آیات زیر بحث سے ثابت ہوا کہ نماز جمعہ کے لیے اذان دی جاتی تھی, جمعہ کے دن کوئی خاص نماز تھی جس میں لوگ جمع ہوا کرتے تھے. ان دونوں باتوں کا قرآن مجید میں کہیں حکم نہیں دیا گیا تھا, لہذا یہ دونوں کام کسی ایسے حکم کی تعمیل میں ہو رہے تھے جو قرآن مجید میں نازل نہیں ہوا تھا بلکہ قرآن مجید کے علاوہ تھا. اور جب اس حکم کی خلاف ورزی عمل میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے تنبیہ کر دی, بس ثابت ہوا کہ وہ حکم بذریعہ حدیث ملا تھا, لہذا حدیث وہی ہے. آیت بالا میں حدیث کے خلاف عمل کرنے پر تنبیہ نازل ہوئی, اس سے حدیث کے احکام کی اہمیت آشکارا ہے. دلیل نمبر 4 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمازوں کی عبادت کرو اور خاص طور پر بیچ کی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو, پھر اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو چلتے پھرتے پیدل بھی اور سوار پر بھی نماز ادا کر سکتے ہو, لیکن جب اس عمل ہو جائے تو پھر اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح تمہیں اللہ نے سکھایا ہے جس کو تم نہیں جانتے. سورہ بقرہ آیت نمبر 238-239 آیت والا سے معلوم ہوا کہ حالت عمل میں کوئی خاص طریقہ ہے جس طریقہ سے نماز ادا کی جاتی ہے اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے متعلق ارشاد ہے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا. پورا قرآن مجید پڑھیے پڑھ جائیے, نماز کا طریقہ آپ کو نہیں ملے گا, لہذا اللہ نے کسی اور ذریعہ سے نماز کا طریقہ سکھایا ہے اور یہی وہ ذریعہ ہے جس کو حدیث کہا جاتا ہے, لہذا حدیث بھی منزل من اللہ ہے. دلیل نمبر 5 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنگ بنو نذیر میں جو درخت تم نے کاٹے یا جو درخت اپنی جڑوں پر کھڑے چھوڑ دیے یہ اللہ کے حکم سے تھا. سورہ حشر آیت نمبر 5 پورے قرآن مجید میں حکم کہیں نہیں کہ فلاں درخت کاٹے جائیں اور فلاں درخت چھوڑ دیے جائیں, لہذا ثابت ہوگی کسی اور ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا, یعنی قرآن مجید کے علاوہ بھی وہی آیا کرتی تھی. دلیل نمبر 6 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ اور ان تین آدموں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا, یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں ان پر وبال بن گئیں اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کے غضب سے بچنے کا سوائے اللہ کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں, تو اللہ ان پر متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں پر رحم کرنے والا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 118. یہ تین آدمی کون تھے, ان کا کیا قصور تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر غصہ کا اظہار کس آیت میں کیا تھا؟ قرآن مجید ان تمام باتوں سے خاموش ہے. ظاہر ہے کہ توبہ قبول کرنے سے پہلے غیظ و غضب کا اظہار بھی کیا گیا ہوگا. تاریخ بتاتی ہے کہ 50 دن تک اس کا مکمل مات کا کیا گیا, سلام و کلام بند کر دیا گیا, حتیٰ کہ بیویوں کو بیریزہ ہو جانے کا حکم ملا. یہ سب کچھ کس کے حکم سے تھا؟ ظاہر جس کے حکم سے معافی دی جا رہی تھی اسی حکم سے مقاطع بھی کیا گیا ہوگا, لیکن حکم قرآن مجید میں کہیں نہیں. لہذا ثابت ہوا کہ قرآن مجید کے علاوہ وہی آیا کرتی تھی. دلیل نمبر 7, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ترجمہ, اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے راز کی بات کہی, پھر جب اس بیوی نے راز کو ظاہر کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو مطلع کر دیا, تو نبی نے بعض باتوں کی جتا دیا اور بعض سے چشم پوشی کی. پھر جب نبی نے اس بیوی کو یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا, آپ کو کس نے بتایا؟ دیش کہ میں نے راز کو ظاہر کر دیا. نبی نے جواب دیا کہ مجھے علیم و خبیر نے بتایا. سورہ تحریم آیت نمبر 3, وہ راز کیا تھا, کون سی بیوی تھی؟ قرآن مجید خاموش ہے. قرآن مجید سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کسی بیوی کو آپ نے منع کر دیا تھا کہ راز ظاہر نہ کریں, لیکن انہوں نے ظاہر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے نبی کو افشاء راز کی اطلاع دی, لیکن کس طرح دی یہ چیز قرآن مجید میں نہیں ہے. ظاہر ہے قرآن مجید کے علاوہ کسی اور وحی کے ذریعے مطلع کیا گیا, پس ثابت ہوا کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی سلسلہ وحی جاری رہا کرتا تھا. پھر قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی نے اذرا تاجو پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے راز کو ظاہر کر دیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیم الخبیر نے. ان الفاظ سے بالوضاحت ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع کیا تھا. اب بھی اگر کوئی کہے کہ کسی علیم الخبیر انسان نے خبر دی تھی, جیسا کہ منکرین حدیث کا کہنا ہے اور فلمال زہر اللہ علیہ میں بھی اللہ سے مراد کوئی انسان سمجھے, تو ہم سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی ان کو ہدایت دے. منکرین حدیث کا یہ مفروضہ منصب نبوت کے قطعاً منافی ہے. جب اللہ تعالیٰ جب اطلاع دینے والا اللہ ہو, جس کو اطلاع دی جا رہی ہو نبی ہو, تو سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی اپنی نبی کو بتایا تھا اور وہ وہی قرآن مجید کے علاوہ تھی. اگر یہ تسلیم نہیں تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو سکھایا وہ سب در حقیقت انسانوں ہی نے آپ کو سکھایا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا. ایسی صورت میں معاذ اللہ نہ وہی رہے گی نہ نبوت, قصہ ختم. دلیل نمبر 8, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ترجمہ, کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشی سے منع کیا گیا تھا, لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے اور پھر وہی کام کر رہے ہیں جن سے ان کو منع کیا گیا تھا. سورہ مجادلہ آیت نمبر 8, اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آیت کے نزول سے پہلے مسلمین کو سرگوشی سے منع کیا گیا تھا, لیکن ممانعت کا حکم قرآن مجید میں کہیں نہیں, لہذا ثابت ہوا کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی وہی آتی تھی. ایک شبہ اور اس کا ازالہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ترجمہ, اے ایمان والو, جب تم سرگوشی کیا کرو تو گناہ عدوان اور مصیبت رسول کے لیے سرگوشی مت کیا کرو, بلکہ نیکی اور تقویٰ کے لیے سرگوشی کیا کرو, اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. مجادلہ آیت نمبر 9, اس آیت کو پیش کر کے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس آیت میں سرگوشی کی ممانعت ہے لہذا کسی دوسری وحی کی ضرورت نہیں, اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت سورہ مجادلہ میں بعد میں واقع ہوئی ہے اور وہ آیت پہلے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ممانعت کی آیت بعد میں نازل ہوتی اور ممانعت کے بعد جو واقعہ پیش آیا اس کے متعلق آیت پہلے نازل ہوتی؟ دراصل ممانعت پہلے حدیث کے ذریعے نازل ہوئی, لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو اللہ نے پہلے تنبیہ کی اور تنبیہ کے بعد اسی حکم کو قرآن مجید میں دہرا دیا. دلیل نمبر 9, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ترجمہ, بے شک آپ کے رب کو علم ہے کہ آپ کبھی تقریباً 2/3 رات کو, کبھی نصف رات کو اور کبھی تہائی رات نماز پڑھتے رہتے ہیں, اور مومنین کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ ہی رات اور دن کا وقت مقرر کرتا ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے, لہذا اللہ نے تمہارے حال پر رحم کیا. اب تم جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. سورہ مزمل آیت نمبر 20. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کا حکم نازل کیا, اور تخفیف اس صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ پہلے رات کا قیام فرض کیا گیا ہو, لیکن قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ تہجد کی نماز مومنین پر فرض کی گئی تھی. پر ثابت ہوا کہ تہجد کی نماز کا حکم بذریعہ حدیث دیا گیا تھا, لہذا حدیث وہی ہے. ایک شبہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ترجمہ, اے مزمل آپ رات کو نماز پڑھا کریں مگر تھوڑی رات مستثنا ہے, نصف رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ دیر تک نماز پڑھا کریں اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں, بے شک ہم آپ پر آئے ایک بھاری بات کا بوجھ ڈالنے والے ہیں. سورہ مزمل 1-5. ان آیتوں کو پیش کر کے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مومنین کو تہجد کا حکم ان آیات میں دیا گیا تھا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا, اور یہ کہہ کر دیا گیا تھا کہ آپ کو ایک بھاری بات وحی کی جانے والی ہے. وہ ان آیات میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا حکم دیا گیا تھا, نہ کہ مومنین کو. لہذا ان آیات سے مومنین پر تہجد کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی. دلیل نمبر 10, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ترجمہ, تمہاری اولاد کے ورثہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا, اگر صرف لڑکیاں ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو ان سب کو کل ترکہ کا دو تہائی ملے گا, اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اسے نصف ملے گا. سورہ نساء آیت نمبر 11. آیت 12 سے معلوم ہوا کہ اگر لڑکے نہ ہوں اور دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں دو تہائی ملے گا اور ایک تہائی باقی بچے گا, اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اسے نصف ملے گا اور نصف باقی رہے گا. آیت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ باقی بچا ہوا حصہ یعنی پہلی صورت میں ایک تہائی اور دوسری صورت میں نصف کہاں تقسیم ہوگا, اس کا کیا مصرف ہے؟ ظاہر ہے ان کا بھی کوئی مصرف بتایا گیا ہوگا, لیکن حکم قرآن مجید میں نہیں ہے, لہذا ثابت ہوا کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی وہی آیا کرتی تھی. دلیل نمبر 11, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ترجمہ, اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے, پس اللہ تم پر متوجہ ہوا اور تمہارا قصور معاف کر دیا, اب تم عورتوں سے میل جول رکھ سکتے ہو اور جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دی ہے اسے تلاش کر سکتے ہو. سورہ بقرہ آیت نمبر 187. آیت بالا کے نزول سے پہلے رمضان کی راتوں میں عورتوں کے پاس جانا اور کھانا پینا منع تھا, بعض لوگوں سے اس میں کوتاہی ہوئی, رمضان کی رات میں غلطی کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر اس حکم میں تخفیف کر دی, اور اب روزہ صرف دن کا رہ گیا, لیکن تخفیف اسی وقت ہو سکتی ہے جب پہلے کوئی سخت حکم دیا گیا ہو, اور حکم یہی تھا کہ رمضان کی راتوں میں بھی روزہ رکھا کرو, صرف مغرب کے وقت کھانے پینے کی اجازت تھی, لیکن وہ حکم قرآن مجید میں کہیں نہیں. پر ثابت ہوا کہ حکم نازل تو ہوا تھا لیکن قرآن مجید کے ذریعے نہیں بلکہ حدیث کے ذریعے, لہذا حدیث وہی ہے. ایک اور لازمی سے حدیث کی وہی ہونے کا قرآن ثبوت. دلیل نمبر 12, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ترجمہ, کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے سوائے نمبر 1 وہی کے ذریعے, نمبر 2 یا پردہ کے پیچھے سے, نمبر 3 یا اللہ کسی فرشتہ کو بھیجے اور اللہ کے حکم سے اس چیز کی جو اللہ چاہے اس انسان کو وحی کر دے, بے شک اللہ بلند و بالا حکمت والا ہے. سورہ الشورا آیت نمبر 51. اس آیت میں کسی رسول یا نبی تک احکام الہی پہنچنے کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں, براہ راست وحی کے ذریعے, پردے کے پیچھے سے براہ راست کلام, اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی کا فرشتے کے ذریعے آنا. اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید ان 3 قسموں میں سے کون سی وحی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ترجمہ, آپ کہہ دیجئے جبریل کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ جبرائیل وحی ہے جس نے اللہ کے حکم سے اس قرآن کو آپ کے قلب پر اتارا ہے, جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 97. پھر فرمایا, ترجمہ, یہ قرآن رب العالمین نے نازل فرمایا ہے, اس کو امانت دار فرشتہ لے کر نازل ہوا ہے, آپ کے قلب پر اس کو واضح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں. سورہ شعراء آیت نمبر 192-195. آیات 12 سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن وحی کی 3 قسم ہے. اب وحی کی 2 قسمیں باقی رہ جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ان کا بھی استعمال ہوا ہوگا, اور وہ حدیث کے نزول ہی میں ہو سکتا ہے, لہذا حدیث بھی منزل من اللہ وحی ہے. ایک شبہ اور اس کا ازالہ. یہاں یہ شبہ ورد کیا جاتا ہے کہ ان دونوں اقسام سے وحی نبوت مراد نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت زیر بحث کے بعد جو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم کی وحی کی، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیسا ہوتا ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 52، وحی کی تینوں اقسام کا ذکر کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ہی طرح سے، یعنی انہی تینوں طریقوں سے ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے جو ہمارے احکام کی ترجمانی کرتی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تینوں اقسام وحی سے امر الہی نازل ہوا کرتا تھا، کیونکہ قرآن مجید صرف ایک قسم کی وحی ہے، لہذا باقی اقسام وحی سے صرف حدیث نازل ہوئی، اور اگر حدیث کو ان اقسام وحی میں سے شمار نہیں کیا جائے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ بقیہ تو اقسام کی وحی کہاں غائب ہو گئی، وہ احکام کہاں گئے، کیونکہ ان کا غائب ہونا ناممکن ہے، لہذا حدیث کو وحی ماننا ناگزیر ہے۔ قرآن مجید کے ایک اور زاویے سے حدیث کے وحی ہونے کا ثبوت، دلیل نمبر 13، ترجمہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ کہا، اے ابا جان، جو حکم آپ کو ملا ہے اسے کر گزریے۔ سورہ صافات آیت نمبر 102، ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں اور خواب کو حکم الہی سمجھ کر اسماعیل علیہ السلام سے اس کا ذکر کرتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم الہی ہے، دونوں مقدس ہستیوں نے خواب کو وحی الہی سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما کر تائید کر دی، جسے یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر جو خواب بھی دیکھے وہ وحی ہے اور امر الہی ہے۔ آج سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کتاب آسمانی کے علاوہ بھی رسول کے بعد وحی آتی ہے۔ یہ خواب تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، خواب میں صرف ایک فعل دیکھا تھا جو حکم دیا جا رہا تھا، اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے پاس سے نازل نہیں ہوئے تھے، اگر الفاظ نازل ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم الہی الفاظ کی صورت میں نازل نہیں ہوا، صرف حکم الہی کا مفہوم تھا جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سمجھ میں آیا۔ اب اس حکم کے متعلق یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صحیفہ ابراہیمی میں بھی یہ حکم موجود تھا، کیونکہ صحیفہ ابراہیمی میں موجود ہونے کے لیے الفاظ چاہیے اور الفاظ نازل نہیں ہوئے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے مفہوم کو ابراہیم علیہ السلام اپنے الفاظ میں ادا کر کے صحیفہ آسمانی میں شامل کر دیتے، لہذا ثابت ہوا کہ یہ حکم صحیفہ میں نہیں تھا بلکہ حدیث تھی جو نازل ہوئی تھی۔ نتائج، اس آیت سے دو نتیجے برآمد ہوئے، نمبر ایک، صحیفہ ربانی کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، اس وحی کو حدیث کہتے ہیں، نمبر دو، حدیث کا اگر صرف مفہوم محفوظ ہو تو یہ بھی کافی ہے، الفاظ کے محفوظ ہونے پر اصرار کرنا لا یعنی ہے۔ انتباہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث کے الفاظ محفوظ نہیں ہیں، صحابہ کرام اور ان کے بعد تمام محدثین نے اس ہی بات کی کوشش کی ہے کہ الفاظ محفوظ رہیں، فن حدیث کے تقریباً تمام شعبے الفاظ حدیث ہی کی حفاظت کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ محدثین نے صرف مفہوم ہی کی حفاظت نہیں کی بلکہ اگر کہیں دو ہم میں لفظوں میں شبہ ہوا تو دونوں نقل کر دیے، حدیث کے طلبہ اسے بخوبی واقف ہیں۔ محدثین نے باوجود مفہوم جاننے کے اصل الفاظ یاد نہ رہنے پر کسی حدیث کو اپنے الفاظ میں ادا نہیں کیا بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ فلاں لفظ یاد نہیں یا فلاں بات یاد نہیں۔ مثلا ایک محدث ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اوقات بیان کرتے ہیں تو چار نمازوں کا اوقات بیان کرتے ہیں اور مغرب کی نماز کا وقت بیان نہیں کرتے، اور صاف کہہ دیتے کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ صحابی نے کن الفاظ میں مغرب کی نماز کا وقت بیان کیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، مغرب کی نماز کا وقت بچہ بھی جانتا ہے کہ کب ہوتا ہے اور کب نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے الفاظ میں ادا نہیں کیا، حالانکہ اگر وہ ایسا کر دیتے تو کوئی مضائقہ نہ تھا، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ وہ الفاظ صحابی کے الفاظ تھے نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جن محدثین نے صحابیوں کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ کی اتنی حفاظت کی، انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی حفاظت کتنی دیانتداری سے کی ہوگی۔ محدث سے مذکور نے صحابی کے الفاظ یاد نہ ہونے پر مفہوم کو اپنی الفاظ میں ادا نہیں کیا بلکہ ان الفاظ میں بھی ادا کرنا گوارا نہیں کیا جن الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مغرب ادا کرنے کا وقت دوسری حدیثوں میں موجود ہے، کیا ان کی دیانتداری میں اب بھی کوئی شبہ ہے؟ پارٹ 1 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کتاب کے مزید واقعات کے لیے سنیے پارٹ 2۔